بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برو مند۔ سامعین، ہماری نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیلات آپ نوٹ فرما سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام منارہ نور ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سنیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد آپ جو پروگرام سنیں گے اس کا عنوان ہے یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا۔ پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن آپ سن سکیں گے۔ خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، جس کے بعد پروگرام افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سنیں گے، اور پھر پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیں۔ اور ہماری آج کی مجلس کا آخری پروگرام ہوگا استقامت پائیدار و جاوید۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا پانچواں دور، ایرانی موقف صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مذاکرات کے بعد وزیر خارجہ عباس عراقچی کی صحافیوں سے گفتگو۔ اگر سیاسی جماعتوں نے تعاون نہ کیا تو عبوری انتظامیہ سے ہٹ جاؤں گا۔ بنگلہ دیش میں سیاسی بحران میں شدت کے بعد محمد یونس کی دھمکی۔ پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر، کراچی میں 4 کی اموات۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کرونا کا نیا ویریئنٹ، محکمہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ اور غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، مختلف علاقوں پر تازہ سینی حملوں میں متعدد شہید اور زخمی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعے کی رات امریکہ کے ساتھ پانچویں دور کے بالواسطہ مذاکرات کو پیچیدہ قرار دیا، لیکن اسی کے ساتھ پیش رفت کی خبر بھی دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے روم میں امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کے پانچویں دور کے اختتام پر بتایا کہ مذاکرات کا یہ دور پیچیدہ لیکن اب تک کا سب سے زیادہ پیشہ ورانہ مرحلہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالواسطہ مذاکرات کے اس دور میں ایک بار پھر صراحت اور استحکام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے اصول اور موقف پیش کیے گئے۔ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ مذاکرات کے اس دور میں عمان کے وزیر خارجہ نے بھی رکاوٹیں دور کرنے اور پیش رفت کے لیے بعض تجاویز پیش کی ہیں اور طے پایا ہے کہ اپنے اپنے دارالحکومتوں میں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے پانچویں دور کے اختتام پر اپنے سماجی رابطے کے ایک پیش پر لکھا ہے کہ مذاکرات کے اس دور میں ایران کے اصولی موقف ایک بار پھر صراحت کے ساتھ واضح طور پر بیان کیے گئے۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات میں ثالثی کرنے والے عمان کے وزیر خارجہ نے پانچویں دور کے اختتام پر کہا ہے کہ آج روم میں ایران امریکہ مذاکرات تھوڑی پیش رفت کے ساتھ لیکن آخری نتیجے تک پہنچے بغیر ختم ہو گئے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی نے سماجی رابطے کے ایک پیج پر لکھا ہے کہ امید ہے کہ آئندہ دنوں میں باقی ماندہ مسائل بھی واضح ہو جائیں گے تاکہ ہم مشترکہ ہدف پائیدار اور محترمانہ معاہدے کی طرف بڑھ سکیں۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پانچواں دور جمعے کی شام روم میں عمانی سفیر کی رہائش گاہ پر انجام پایا۔ بنگلہ دیش میں سیاسی بحران بڑھ جانے کے بعد عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے مستعفی ہو جانے کی دھمکی دے دی ہے۔ بین الاقوامی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے کابینہ کے اراکین کو بتایا ہے کہ اگر سیاسی بحران جاری رہا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کابینہ کے اراکین نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کے بجائے کل جماعتی میٹنگ بلا کر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے استعفے کی دھمکی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی احتجاجی ریلی کے بعد دی ہے جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے خلاف ملگیر تحریک کے نتیجے میں ان کی حکومت گرنے کے بعد نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور بنگلہ دیش میں گرامین بینک کے بانی محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر ملک کی عبوری انتظامیہ کی قیادت سنبھال لی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اتوار کو اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری دورہ کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اپنے دورہ تہران میں ایران کے اعلیٰ رتبہ حکام سے ملاقات میں بہت سے مسائل من جملہ دو طرفہ امور اور علاقائی نیز بین الاقوامی مسائل پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق میاں شہباز شریف اپنے اس دورے میں ہند پاک کے درمیان حالیہ کشیدگی کے سلسلے میں اپنے دوست ملکوں کے موقف کی قدردانی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد جنوبی ایشیا کے مسائل پر علاقے کے تمام دوست ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں ایران پاکستان کے درمیان مسلسل رابطے جاری ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت نے چار اموات کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے کئی کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں کرونا وائرس سے چار اموات کی تصدیق کی ہے۔ اسپتال کے ذرائع کے مطابق بہت سے مریض ایسے ہیں کہ جن کی ٹریول ہسٹری موجود ہے۔ متاثرہ افراد کی عمریں 60 سال سے زائد ہیں۔ متعدی امراض کے ماہرین کے مطابق کرونا کی علامات میں بخار، کھانسی، نزلہ اور جسم درد شامل ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں اور رش والی جگہوں پر جاتے وقت ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کرونا کا نیا ویریئنٹ پھیلنے کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست مہاراشٹرا، کیرلا، دہلی، گجرات، ہریانہ اور کرناٹک سمیت مختلف ریاستوں میں کورونا کا نیا ویریئنٹ JN1 تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ریاستوں میں محکمہ صحت نے اس حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ریاست مہاراشٹرا میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 45 نئے کیسز کا اندراج کیا گیا ہے۔ مہاراشٹرا میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے نئے معاملات سب سے زیادہ شہر ممبئی میں 35 ریکارڈ کیے گئے۔ ریاست مہاراشٹرا میں کورونا کی نئی لہر کی لپیٹ میں آنے والوں کی تعداد 210 ہے، جن میں سے 183 کا تعلق ممبئی سے ہے۔ مہاراشٹرا کے بعد کورونا کے نئے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ریاست گجرات میں 182 بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 23 ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی قابض فوج غزہ پٹی پر اپنے شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان حملوں میں فلسطینی باشندوں کے مکانات کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی جانب سے نئے فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کے بعد ان فوجی کارروائیوں میں مزید وسعت اور شدت آئی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے محل العمل میں رہائشی گھروں پر ہونے والی بمباری میں 3 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاع دی ہے۔ ان ذرائع نے مشرقی غزہ شہر کے علاقے شجاعیہ میں بھی رہائشی عمارتوں کی تباہی کی خبر دی ہے۔ قابض فوج کے توپ خانے نے وسطی غزہ میں دیر البلا شہر کے مشرق میں واقع ابو العجین کے علاقے پر بھی شدید گولہ باری کی۔ اس کے علاوہ خان یونس کے مشرق میں ابسان الجدیدہ قصبے کو بھی اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین سے اسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ خان یونس کے شمال مغرب میں پناہ گزینوں کے ایک خیمے پر بمباری کے نتیجے میں متعدد بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے۔ دریاسنا خان یونس کے شمال مشرق میں واقع قصبہ القرارہ پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے فضائی حملے کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ غزہ پٹی کے وسط میں واقع نصیرات کیمپ کے شمالی علاقے بھی اسرائیلی فوج کے توپ خانے کی گولیوں کی زد میں آئے۔ اسی دوران صہیونی قابض فوج نے غزہ پٹی کے اطراف میں قائم صہیونی بستیوں کے کچھ مکینوں کو مطلع کیا کہ تنازعہ پھیلنے کا خدشہ ہے، لہذا وہ اس علاقے سے نکل جائیں۔ ادھر فلسطین الیوم نے وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ رواں برس 18 مارچ کو شروع ہونے والے دوسرے مرحلے کی صہیونی دہشت گردی کے نتیجے میں 3,600 سے زائد فلسطینی باشندے شہید اور کم از کم 10,156 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ شہیدوں اور زخمیوں میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہزاروں ایسے بھی فلسطینی باشندے ہیں جن کے جنازے ملبے تلے دفن ہیں۔ بین الاقوامی اداروں نے غزہ کے انسانی بحران کی جانب سے سخت انتباہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی صہیونی حکومت کی وحشیانہ جنگ کے نتیجے میں بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہریوں کو قحط و بھوک مری کا سامنا ہے۔ غزہ کے عام شہری عالمی رائے عامہ کے سامنے بھوک اور محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے سربراہ لارا زانی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام 11 سے زائد ہفتوں سے بھوک مری سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غذائی اشیاء ختم ہیں، بچے بھوکے ہیں، غزہ کے عام شہری موت کے خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ دواؤں کی نہ صرف قلت ہے بلکہ فقدان کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بدترین انسانی المیہ کو روکنے کے لیے انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کو بچانے کے لیے سیاسی اور فوجی اہداف سے کہیں بڑھ کر اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ لازارینی نے اس سے قبل بھی ایک بیان میں صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے جاری محاصرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ صورتحال مستقل بدترین قحط کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ مہاجرت کی بین الاقوامی تنظیم نے بھی اعلان کیا ہے کہ 172,000 سے زائد فلسطینی صرف ایک ہفتے کے دوران قحط و بھوک مری اور سینی جارحیت کی بنا پر بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 610,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس تنظیم نے بدترین ہوتی صورتحال پر خبردار کیا اور اعلان کیا کہ یہ صورتحال ایسی حالت میں وجود میں آئی ہے کہ صہیونی کابینہ غزہ کے خلاف جنگ تیز تر کیے جانے اور جنگ بندی کی مخالفت پر زور دیتی رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جوہری توانائی کی پیداوار بڑھانے، نگرانی کے ضوابط نرم کرنے اور یورینیم کی افزودگی کی صنعت کی توسیع کے لیے کچھ صدارتی فرامین پر دستخط کیے ہیں، جبکہ امریکہ یورینیم کی افزودگی سمیت مختلف شعبوں میں دیگر ملکوں کو محدود کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ صدارتی فرامین پر ٹرمپ نے کل دستخط کیے اور امریکہ کے جوہری توانائی کی نظارت کے مستقل کمیشن این آر سی سے کہا ہے کہ وہ قوانین نرم کرے اور جوہری بجلی گھروں اور ری ایکٹروں کی تعمیر کے پرمٹ جاری کرنے کا عمل تیز کرے۔ امریکی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے ان فرامین کا مقصد وزارت توانائی میں جوہری توانائی کی تحقیقات کی اصلاح، حکومت کے زیر کنٹرول اراضی میں جوہری ری ایکٹروں کی تعمیر کے طریقوں کا قیام، جوہری ضوابط وضع کرنے والے کمیشن پر نظر ثانی اور امریکہ میں یورینیم کی پیداوار اور افزودگی کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ کے اس اقدام سے مصنوعی ذہانت کی سینٹری فیوج مشینوں اور حساس دفاعی مراکز کے لیے قابل اعتماد نیز محفوظ توانائی کی راہ ہموار ہوگی۔ ٹرمپ نے اسی طرح اندرون ملک یورینیم کی پیداوار اور یورینیم کی افزودگی بڑھانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے وزیر جنگ اور وزیر داخلہ کی موجودگی ایک تقریب میں کہا کہ یہ ایک درخشاں صنعت ہے، ضرورت اس بات کی کہ صنعت کو درست طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ ٹرمپ نے اسی طرح جوہری نگراں کمیشن میں کارکنوں کی تعداد کا جائزہ لینے اور امریکی اراضی میں جوہری بجلی گھروں کی تعمیر میں تعاون کے لیے توانائی اور جنگ کی وزارتوں کو بھی فرمان جاری کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایٹمی صنعت میں توسیع کے حوالے سے یہ نئے صدارتی فرامین ایسی حالت میں صادر کیے ہیں کہ ایران سمیت تیسری دنیا کے ملکوں میں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے فروغ کے سخت خلاف ہیں اور یورینیم کی افزودگی سمیت سبھی ایٹمی سرگرمیاں بند کر دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ خبریں پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ سامعین، اب چلتے ہیں ہم پاکستان کی جانب۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے پر تہران آ رہے ہیں، جہاں وہ ایران کے اعلی حکام سے علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ تہران کے تناظر میں جب ہم نے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے ان کے خیالات جاننے چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران اور پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور مختلف شعبوں میں ان کے ہاں بہت سارے پہلے سے معاہدے، سمجھوتے، میمورینڈمز موجود ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں اس وقت پاکستان کے وزیراعظم کے جو اہداف میں جو بڑی چیزیں شامل ہیں، وہ بنیادی طور پہ جو پاک ہند کشیدگی کے عنوان سے جو پاکستان کا موقف ہے، اس کو جا کے مختلف ممالک میں جا کے بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا اور اپنے ملک کے لیے ایک ایسی فضا تیار کرنا کہ تاکہ پاکستان کے بارے میں کہ جو ہندوستان کی طرف سے پروپوگنڈا ہوتا ہے دہشت گردی کے عنوان سے یا دہشت گردی کے اڈوں کے عنوان سے، تو اس اثر کو زائل کرنا ہے. اور اسی لیے وہ ابھی پہلے اسلامی جمہوریہ ایران، پھر ترکی، پھر آذربائیجان اور شاید اور ممالک کا بھی دورہ کریں. اسی طرح پاکستان نے ایک باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن تشکیل دی ہے بلاول بھٹو زرداری کے زیر صدارت، وہ بھی مختلف ممالک میں جا کے پاکستان کی اس پوزیشن کو یا پاکستان کے اس موقف کو بیان کرے گا کہ جو پاک ہند کشیدگی کے عنوان سے اس وقت مد نظر ہے. تو پاکستان کا دورہ اس لحاظ سے بھی تھوڑا اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ ایران اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ خود ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں وہ بھی باقاعدہ شہباز شریف کو دورہ ایران کی دعوت دے چکے ہیں، اور کچھ دن پہلے ان کی ایک ٹیلی فون پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو اور ملاقات رہی ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً پاکستان ایران کے تعلقات کے عنوان سے یہ دورہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. بہت سارے اقتصادی اور بارڈر کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں کہ جن پہ پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن اس کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے دورہ جات جو ہیں وہ بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں کہ جب بڑی سطح کی ڈیلیگیشن اور وفود آتے ہیں تو اس طرح کے معاملات کی پیش رفت ہوتی ہے اور اس میں کچھ عملی نتائج بھی سامنے آتے ہیں. جتنی دورہ جات کے بعد وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ سمجھوتے بھی فائلوں کی نظر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت چونکہ شہباز شریف آ رہے ہیں اور ایران بھی پوری آمادگی کے ساتھ یہاں پہ اقتصادی معاملات میں بارڈر سیکیورٹی کے عنوان سے جو ہے وہ تیاری میں ہے، تو اس لیے امید ہے کہ اس سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. ساتھ ساتھ ایران اس وقت عالمی سطح پہ اور بالخصوص امریکہ کے ساتھ جو ایک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، ایران کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنا موقف اسلامی ممالک، ہمسایہ ممالک تک پہنچائے تاکہ جو امریکن پروپیگنڈا ہے یا ٹرمپ کی اور ٹرمپ کی ٹیم جس انداز سے منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے اس کو زائل کیا جا سکے. تو اس لحاظ سے دونوں ممالک کے لیے یہ دورہ بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے اور یقیناً اس کے خطے پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے. اور چونکہ شہباز شریف دوسرے ممالک کا بھی دورہ کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے ایران کا موقف شہباز شریف کے ذریعے سے بھی اور شہباز شریف کا موقف اسلامی جمہوریہ ایران کے ذریعے سے بھی دوسرے حلقوں تک پہنچ سکتا ہے. جی ہاں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان فلسطین کے موضوع پہ ایک جیسا موقف رکھتے ہیں اور دونوں کے ہاں حکومتوں کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی اہل فلسطین کے لیے ایک خاص جذبہ اور ایک خاص وہ کیفیات پائی جاتی ہیں کہ جو دو مسلمان ملکوں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان یا مسلمانوں کے مسائل کے عنوان سے ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک ذکر کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں ایران میں ایک تہران ڈائیلاگس کے عنوان سے ایک بڑا بھرپور اجلاس ہوا جس میں 200 سے زیادہ مختلف ممالک کے ڈیلیگیشن شامل تھے اور ان وفود میں پاکستان بھی شامل تھا. پاکستان کی نمائندگی کی اتنی بڑی نمائندگی نہیں تھی، لیکن اس موضوع کو پاکستان میں یقیناً منتقل کیا گیا ہوگا. اور اب جب شہباز شریف آئیں گے اور اسی موضوع کو امکان ہے، کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک نیا ریجنل آرڈر جو ہے وہ پیش کیا ہے اس کانفرنس کے موقع پہ، اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور اس آرٹیکل پہ اس وقت ریجنل بنیادوں پہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ جاری ہے. تو یہ دونوں ممالک ریجن کے اندر ایک بڑے مضبوط ملک ہیں، تو دونوں کا اس سلسلے میں کسی ایک مشترکہ نقطے پہ پہنچنا یہ فلسطین کے لیے بھی اور اہل غزہ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اور خطے کے اندر اگر یہ نیو ریجنل آرڈر کی جس کا بانی ایک لحاظ سے یا جس کا تجویز کنندہ ایران ہے، اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس دورے کے اندر اس پہ موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے اور اس کی جزیات پہ جا کے اگر دونوں ملک کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ عالم اسلام کے لیے اور خطے کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے.
اور سامعین، اب ہم رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. لکھنؤ میں جمعیت علماء اسلام کے اجلاس میں دینی مدارس کے خلاف حکومت کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین.
مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے لکھنؤ میں جمعیت علماء ہند کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا. جمعیت العلماء کے اس قومی اجلاس میں ملک بھر سے جمعیت العلماء کے عہدیداران نے شرکت کرتے ہوئے مسلمانوں کی موجودہ تعلیمی، سماجی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ ملک بھر میں مدرسوں کو منہدم کیے جانے پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے مدرسوں کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے پر زور دیا۔ نیز وقف املاک کے تحفظ کے لیے ملک گیر پیمانے پر ٹھوس اقدامات کیے جانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سرکار اگر کوئی ایسی اصلاح کرے، کوئی ایسا امینڈمنٹ کرے جو جس سے میرے سمویدانک ادھیکاروں کا ہنن نہیں ہوتا ہے، تو میں وقف امینڈمنٹ کو بھی ویلکم کر دوں گا۔ آپ ایسا کام کرو گے، آپ ہمیں ہی ختم کر دو۔ جب ہم ہی ختم ہو جائیں گے تو نہ وقف رہے گا نہ مسجد رہے، مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟
جمعیت علماء اس ملک میں اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ مسائل کو سڑکوں پر نہ لایا جائے، اقلیت کو اکثریت سے نہ لڑایا جائے، بلکہ جو بھی چیز ہے وہ آئینی قانونی اعتبار سے جو بھی ہمیں حقوق دیے ہیں اس کے دائرے میں ہمیں اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ہماری جمعیت میں کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی پارٹی کا کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے سیاسی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہماری تنظیم کی طرف سے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، نہ ہماری جمعیت کی طرف سے کوئی ایسا ہمارے بڑوں کا ہمیں جو ہے آرڈر ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہم تیار کریں۔
وہیں اس جلسے میں اتحاد بین المسلمین پر زور دیتے ہوئے اسے وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا گیا۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
تو سامعین، لکھنؤ سے سرور حسین کی اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، توازو یا انکساری ایک ایسی خصوصیت ہے جس پر، معاف فرمائیے گا، جس پر اسلامی تعلیمات میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہ انسان کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ انکساری انسان کو بدتر اور معاف کیجیے گا کہ انکساری انسان کو بلند تر بناتی ہے، اور یہی انکساری انسان کے لیے باعث فخر بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو منکسر المزاج یا متواضع ہوا کرتے ہیں۔ انکساری کو اسلامی اخلاقیات میں خاص اہمیت حاصل رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے رسول، انکساری پر ایمان کے ساتھ اپنے تمام پیروکاروں پر اپنی رحمت کے بازو پھیلائیے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام خود توازو کی مثال تھے۔ ان کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ خصلت ان میں بہت ہی واضح انداز میں نظر آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کیا بات ہے کہ میں تم میں عبادت کی مٹھاس نہیں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا عبادت کی مٹھاس کیا ہے، تو آپ نے فرمایا انکساری۔ انکساری کی نشانیوں میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے چلنے میں وقار اور سکون، عاجزی، توازو، دکھاوے اور شہرت سے پرہیز اور دوری، اور اسی طریقے کی صفات جو ہیں وہ انکساری میں شامل ہیں۔ انکساری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انکساری ذہانت کی نشانی اور علم کا پھل بھی ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے، دل کو چراغ چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے. سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے. دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے. آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, انسان کی تربیت میں ماحول کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے عموماً انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے. اگر ماحول صحیح ہے تو انسان بھی اچھا بنتا ہے, اور اگر ماحول خراب ہوتا ہے تو انسان کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب کسی گھر یا کسی معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیں تو وہاں پھر نیکیاں اور فضائل برائیاں اور نقصان دہ شمار ہونے لگتی ہیں. حالانکہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہیں, لیکن ایسے معاشرے میں جہاں پر برائی عام ہو چکی ہو وہاں پر پھر ان کو برا سمجھا جانے لگتا ہے, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں برائیاں پھیل چکی ہیں. ان برائیوں کو روکنے کے لیے اسلام نے امر بمعروف اور نہی از منکر جیسے کچھ کام بتائے ہیں جن کو ہمیں انجام دینا چاہیے. جب سماج میں معاشرے میں روک ٹوک ختم ہو جائے گی اور کسی کو غلط بات سے نہیں روکا جائے گا تو پھر برائیاں اور خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی, عام ہوتی جائیں گی, اور بعد والی نسلیں برائیوں کو اچھائی سمجھ کر ہی انجام دیں گی. اسی لیے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کرے, خاص کر کے اپنے گھر اور اپنے محلے یا اس علاقے میں جہاں وہ زندگی گزارتا ہے. تو سامعین, اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام منارہ نور.
منارہ نور.
عزیز سامعین, پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آراء کا خیال رکھتے تھے۔ آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں، حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں۔ نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا، اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی۔ امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں۔ آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے۔ جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے۔ امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آراء حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے۔ امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا، آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں اپنی یاداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یاداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھیں۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں۔ حجت الاسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے، یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سمن عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے، اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا پروگرام منارہ نور، اور اب پیش ہے آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام میں آج بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ امریکہ اسلامی ممالک سے وسائل خطے سے باہر لے جا رہا ہے اور بدلے میں انہیں فوجی ہتھیار فروخت کر رہا ہے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ صہیونی حکومت کے خلاف بے مثال عالمی اتحاد، 80 ممالک نے اسرائیل کے جرائم کی مذمت کی۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کی ہم آہنگی مذاکرات میں تعطل کا باعث بنتی ہے۔ اور اب جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان حساس مذاکرات کا نیا دور امریکہ کی زیادتیوں کے سائے میں ختم ہو گیا، عباس راقچی۔ پاسداران انقلاب کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کے لوگ انتہائی بدترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں، انٹونیو گوٹیرس۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ پاکستان جلد ایک عالمی معاشی طاقت کے طور پر ابھرے گا، وزیر اعظم کل ایران، ترکیے، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان نے معاشی اہداف مکمل کیے، اصلاحات میں بھی مثبت پیش رفت کی، آئی ایم ایف کا اعتراف، بجٹ میں تاخیر 2 کے بجائے 10 جون کو پیش ہوگا۔ دہشت گردی کے منصوبہ سازوں کو، سرپرستوں کو کٹکھرے میں لایا جائے گا، سلامتی کونسل۔ کراچی میں کورونا سے 4 اموات، محکمہ صحت سندھ کی وضاحت آ گئی۔ عمران خان کے لیے بیک چینل مذاکرات، امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی دوبارہ پاکستان آمد۔ پاکستان کا امریکی کمپنیوں کو کان کنی کی صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے مراعات دینے کا منصوبہ۔ پاکستان نیوی آرڈیننس میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش۔ امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں باضابطہ طور اٹھا لیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبار جسارت کی بعض اہم سرخیاں۔ پنجاب میں دہشت گردی کے لیے آنے والوں کو سخت ترین جواب ملے گا، مریم نواز۔ ڈیجیٹل معیشت کا فروغ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سی ای او کی ملاقات۔ غیر ریاستی عناصر کی شمولیت، عسکری حکمت عملی میں تبدیلی ناگزیر، نیول چیف۔ معاہدہ نہ ہو سکا، آئی ایم ایف شرائط کے باعث بجٹ 10 جون کو آئے گا۔ آئی ایم ایف پروگرام سے ترقی ہوگی، صدر آصف زرداری۔ ٹرمپ کا یورپی یونین پر 1 جون سے 50% ٹیریف عائد کرنے کا فیصلہ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس نیوز نے ایک کالم تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے، نسل کش خنجر پر ذرا سا ٹھنڈا پانی ڈال دیجئے۔ کالم نگار وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ غزہ میں جاری نسل کشی پر کم از کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ امریکہ کو چھوڑ کے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا جیسے سرکردہ مغربی ممالک افسوسناک صورتحال اور تشویش جیسے الفاظ سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے غزہ کی غذائی ناکابندی ختم نہ کی تو ہم پابندیاں لگانے پر غور کریں گے۔ اسپین نے کئی مہینے پہلے اسلحے اور اشیاء کی تجارت معطل کر دی تھی، مگر یہ معطلی عملاً علامتی ہے کیونکہ اسرائیل اسپین سے بہت زیادہ تجارت پہلے بھی نہیں کرتا تھا۔ ناروے کئی برس سے فلسطینی ریاست کے قیام کا پرزور حامی رہا ہے۔ آئرلینڈ، غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی اقدامات کا شدید مخالف ہے، مگر تجارتی تعلقات اپنی جگہ بدستور قائم ہے۔ فرانس کو بھی غزہ میں اسرائیلی رویہ شدید ناپسند ہے۔ فرانسیسی صدر اور وزیر خارجہ اکثر اسرائیل کی غزہ پالیسی پر سخت رد عمل بھی دیتے رہتے ہیں۔ صدر میکرون تو کبھی کبھی اتنے تڑپ جاتے ہیں کہ نیتن یاہو سے ٹیلی فونک بات چیت میں یہاں تک بھی جتا دیتے ہیں کہ فرانس کو آپ کے رویے اور بین الاقوامی رد عمل پر آپ کی سنی انسنی کا بہت قلق ہے۔ مگر فرانس نے اسرائیل سے تجارت یا اسلحے کا کاروبار جزوی طور پر ہی معطل کرنے کے لیے کیا اب تک کوئی ٹھوس قدم اٹھایا ہے؟ ممکن ہے کوئی خفیہ اٹھایا ہو۔ جرمنی میں جہاں فلسطین کا جھنڈا لہرانا بھی قابل گرفت یہود دشمن فعل ہے، کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے جرمن چانسلر بھی غرب اردن اور غزہ میں جاری اسرائیلی اقدامات پر ناخوشی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ سامعین، اہل مغرب کو کیا روئیں، خود جن مسلمان ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی تعلقات معطل نہیں کیے، بلکہ بحیرہ قلزم کے راستے پر یمن کے حوثیوں کی ناکہ بندی کے نتیجے میں اسرائیلی بندرگاہ ایلات میں سناٹے کے بعد اسرائیل اب خلیج اردن کے راستے ایشیائی ممالک سے درآمد و برآمد جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان کبھی بھی جوہری بلیک میلنگ کے سامنے نہیں جھکے گا، ایس جے شنکر۔